اتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم
یہ سورہ بقرہ کی تین آیات ہیں، آیت نمبر 170، 71 اور 72، اور یہ تین آیات ان کا اپنی گزشتہ ما قبل آیات سے ربط یوں ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالی نے حلت اور حرمت کے اہم مسئلے کو بیان کیا ہے۔ گزشتہ آیات جب ہم پڑھ رہے تھے تو آیت نمبر 168 میں ہم نے اس چیز کو سمجھا اور جانا تھا کہ شرک کی ایک بڑی ہی نازک، حساس، خطرناک اور اہم قسم یہ ہے جس کو شرک، حلت و حرمت کا شرک، حلت و حرمت کا شرک کہتے ہیں، اور یہ وہ شرک ہے کہ جس میں بہت بڑی اکثریت لوگوں کی مبتلا ہے۔ اس شرک کے حلت و حرمت کی تردید اور اس کی مذمت اس آیت میں اللہ تعالی نے بیان کی ہے، آیت نمبر 168۔ آج جو آیت ہم نے پڑھی ہے، آیت نمبر 170، اس میں آباء و اجداد کی اس اندھی اور غلط تقلید کی مذمت ہے جس کی وجہ سے روز اول سے تاحال بہت سارے لوگ حق بات کا انکار کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے اتبعوا، کہ پیروی کرو، تابعداری کرو، ما انزل اللہ، اس کی جو اللہ نے نازل کیا، قالوا، تو یہ لوگ کہتے تھے، اور انکار کرنے والے اور نہ ماننے والے آج بھی کہتے ہیں، ہر دور میں یہ کہتے ہیں، اور یہ کہتے تھے کہ بل نتبعو، بلکہ ہم تو تابع داری کریں گے، ما اس کی، الفینا، پایا ہے ہم نے، علیہ، جس پر، آباءنا، اپنے آباء و اجداد کو، جس دین پر، جس عقیدے پر، جس راستے پر، جس پارٹی میں، جس جماعت میں، جس گروہ میں، جس مسلک میں، جس فرقے میں ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، ہم تو اسی کی پیروی کریں گے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، یہ ہے اصل چیز جو یہاں اللہ تعالی نے ارشاد فرمائی کہ اولو کان، کیا اگرچہ ان کے آباء و اجداد، آباؤہم، لا یعقلون، عقل بھی نہ رکھتے ہوں، اور ولا یہتدون، اور ہدایت پر بھی نہ ہو، یعنی نہ تو وہ لوگ عقل مند تھے کہ اللہ کی اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی بات مانتے اور دین والے راستے صراط مستقیم پہ چلتے، اور چونکہ اس راستے کو انہوں نے اختیار نہیں کیا اس لیے ارشاد فرمایا کہ ان کو ہدایت بھی نصیب نہ ہو۔ قیل، یہ مجہول کا صیغہ ہے، قال یقول سے، اتبعوا، یہ امر جمع کا صیغہ ہے، اتبع یتبع اتباع سے، اور الفینا، یہ الفا یلفی الفاء باب افعال سے ہے، پانا، اس کا مراد لام فا اور یا ہے، لفی، پانا۔ یہ وہ آیت ہے کہ جس میں آباء و اجداد کی اندھی تقلید کے مسئلے کو قرآن نے یہاں بیان کیا ہے، اور اگلی آیت میں اور اس کے بعد آیت نمبر 173 میں پھر وہی مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ جس مسئلے کو اس کے بعد والی آیت نمبر 171 میں اور پھر آیت نمبر 172 میں اسی مسئلے کو بیان کیا ہے جو گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 168 میں کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اسی مسئلے کو بیان کیا یہ کہہ کر کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. یہ جو اندھی تقلید ہے اس کی مذمت قرآن پاک میں دوسرے بعض مقامات پر بھی کی گئی ہے. مثلاً سورہ لقمان کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کی تابع داری کرو, اس کو مانو, تو جواب میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ بلکہ ہم تو صرف اسی چیز کو مانیں گے جس پہ ہمارے آبا و اجداد, ہمارے بڑے بوڑھے چلتے رہے ہیں, اس کے علاوہ کسی اور بات کو ہم ماننے پہ تیار نہیں ہیں. حالانکہ یہ آبا و اجداد کی غلط اور اندھی تقلید, یہ وہ بری بیماری اور غلط چیز اور جرم اور گناہ اور معصیت اور نافرمانی ہے. ارشاد فرمایا کہ جس کی وجہ سے یدعوہم, شیطان جو ہے, الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر, اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر. یہ وہ اندھی تقلید ہے جس کی وجہ سے, جس کو بہانہ بنا کے شیطان ان لوگوں کو جہنم کی طرف لے جا رہا ہے. اور یہی چیز سورہ زخرف میں بھی ہے بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امه وانا على اثارهم مهتدون. اور اگلی آیت میں سورہ زخرف کی 23 نمبر کی آیت میں ہے انا وجدنا آباءنا على امه وانا على اثارهم مهتدون. ہم نے جس چیز پہ اپنے آباء و اجداد کو پایا اسی چیز کو ہم مانتے ہیں, اس کے علاوہ کسی اور چیز کو ہم تسلیم کرنے پہ تیار نہیں ہیں. اور یہی وہ غلط تقلید ہے جس کی مذمت قرآن پاک میں اور مختلف مقامات پر بھی موجود ہے, اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث میں اس کی وضاحت بھی کی ہے. مثلا سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 کی تفسیر میں علماء نے لکھا, جہاں اللہ کا یہ ارشاد موجود ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا سبحانه. ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مذہبی پیشواؤں کو اور دینی قائدین کو اپنا رب بنا لیا تھا. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, ہم نے نصرانیت میں کبھی بھی مسیح کو یعنی عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اور اپنے علماء کو رب نہیں سمجھا اور مانا تھا. پھر کیسے اللہ تعالی یہاں ارشاد فرما رہا ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ؟ تو اس کے جواب میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام قرار دیتے تھے اور حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال قرار دیتے تھے؟ یعنی کیا ایسا نہیں تھا کہ تم لوگوں کے مذہبی لیڈر اور دینی قائدین اللہ کی طرف سے حلال کی ہوئی بعض چیزوں کی حرمت کا فتویٰ دیتے تھے اور حرام کی ہوئی بعض چیزوں کی حلت کا فتویٰ دیتے تھے, اور تم لوگ ان کی بات مان لیتے تھے؟ عرض کیا کہ ہاں, ہم ان کی بات مان لیا کرتے تھے. فرمائے یہی تو ان کی عبادت تھی. میں کہ یہی تو ان کی عبادت تھی, آباء و اجداد یا کسی کی اندھی تقلید کرنا, وہ تقلید کے جو اللہ کے کسی حکم یا فیصلے یا امر کے خلاف ہو, یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کے خلاف ہو, اور اس شخص کو علم بھی ہو کہ جو بات اس تک پہنچی ہے یہ خلاف شریعت ہے، قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، اس کے باوجود اگر یہ اس غلط بات کو چھوڑنے پہ، ترک کرنے پہ آمادہ نہیں ہے تو یہ بہت بڑا جرم اور کبیرہ گناہوں میں بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ یہاں پہ ہم اختصار کے ساتھ اور تھوڑی سی دیر کے لیے تقلید اور عدم تقلید کے مسئلے کو بیان کرتے ہیں، اگرچہ یہ مسئلہ بڑا طویل ہے اور اس پہ کہنے والوں نے بہت کچھ کہا اور لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا، اور ایک دوسرے کے بارے میں برا گمان، اس کو سورہ شجرات میں اللہ نے گناہ قرار دیا ہے، ان بعد الظن اثم، گمان گناہ ہے، یعنی کسی کے بارے میں برا گمان، سوء ظن جس کو کہتے ہیں، کسی مسلمان کے بارے میں برا گمان یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اس برے گمان والے گناہ میں اس وقت مسلمانوں کی اکثریت عموماً اور علماء اور دینداروں کی اکثریت خصوصاً مبتلا ہے کہ ہر ایک شخص، یعنی اکثریت کا حال یہ ہے کہ ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ جس عالم کے پاس وہ جا رہا ہے، جس فقہ کو وہ مانتا ہے، جس مسلک سے اس کا تعلق ہے، جس مکتب فکر کی نمائندگی کرنے والوں کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، بس صرف یہی لوگ حق پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں، باقی جتنے بھی ہیں سارے کے سارے گمراہ ہیں، یہ مسلمانوں کے بارے میں برا گمان رکھنا، اور بعض اس سے آگے بڑھ کے التعلی علی اللہ کا جرم کرتے ہیں، جس کو ہم نے اس درس میں بیان کیا ہے، جس درس میں ان گناہوں کی تفصیل کو بیان کیا گیا ہے جن بڑے بڑے گناہوں کی وجہ سے انسان کی ساری نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، ان میں ایک بڑا جرم یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ فلاں آدمی کی مغفرت نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کون ہوتے ہو میری رحمت کو محدود کرنے والے، میں نے فلاں کی مغفرت کر دی اور تیرے سارے عمل کو ضائع کر دیا۔ کسی مسلمان کے بارے میں برا گمان نہ رکھو، ہر مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھو، اور جس چیز کو وہ قائم و دائم ہے، جو عمل وہ انجام دیتا ہے، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ قرآن نے کہا ان سعیکم لشتا، تمہارے طریقے اور تمہارے کام ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور کہا کہ قل کل یعمل علی شاکلتک، ہر آدمی کی سمجھ میں جو آتا ہے وہ کرتا ہے، فربکم اعلم بمن ہوا اہدا سبیلا، اللہ ہی اس بات کو جانتا ہے کہ تم میں کون سب سے زیادہ بہتر اور افضل اور صحیح راستے پر ہے۔ لیکن اس کا مفہوم یہ بھی نہیں ہے کہ روز روشن کی طرح صراط مستقیم کو اور قرآن و سنت کو اور توحید و سنت کو اور صحیح راستے کو ترک کر دیا جائے، اور وہ لوگ کے جو عمدن قصدن جان بوجھ کے صراط مستقیم کو نہیں اپناتے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانتے، شرک اور بدعت اور کبیرہ گناہ اور دوسرے غلط راستوں پہ چل پڑے ہیں، ان کی ان غلطیوں اور ان گناہوں کی غلط تعبیر کی جائے، یہ معنی ہرگز نہیں ہے۔ غلط کو غلط کہا جائے، صحیح کو صحیح کہا جائے، حق کو حق کہا جائے، باطل کو باطل کہا جائے، خیر کو خیر کہا جائے، شر کو شر کہا جائے، لیکن کسی مسلمان کے بارے میں برے گمان سے انسان پوری کوشش کرے کہ اس چیز سے وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ تقلید کے اس مسئلے میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ حد سے تجاوز کرتے ہیں، مثلاً وہ لوگ کے جو ائمہ اربعہ میں سے کسی امام کی تقلید کرتے ہیں، تقلید کرنے والوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اس تقلید کو فرض عین قرار دیتے ہیں، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ صحیح حدیث کے مقابلے میں وہ کسی امام یا فقیہ کی رائے کو ترجیح دیتے ہیں، یہ یقیناً ظلم ہے اور زیادتی ہے، اور دین اور شریعت میں اس کی اجازت کسی کو بھی نہیں دی۔ دوسری طرف وہ لوگ کہ جو کسی کی تقلید نہیں کرتے, وہ ائمہ اربعہ میں سے کسی امام کی تقلید کو شرک قرار دیتے ہیں, حالانکہ اس شرک میں وہ خود بھی مبتلا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ تقلید کرنے والے جن لوگوں کو یہ الزام لگاتے ہیں, یہ لوگ ائمہ میں سے کسی ایک کی تقلید کرتے ہیں, اور جو الزام لگاتے ہیں یہ 1200 اور 1000 برس اور 1300 برس کے بعد پیدا ہونے والے اپنے اس دور کے کسی عالم یا کسی مولوی کی تقلید کرتے ہیں. زبان سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے, ہم تو صرف حدیث کو مانتے ہیں, لیکن وہ صرف کچھ حدیث کو مانتے ہیں جو حدیث ان کو ان کا مولوی بتاتا ہے. اگر کوئی حنفی ان کو کوئی حدیث بتا دے تو کسی حنفی کی بتائی ہوئی حدیث کو وہ کبھی نہیں مانتے, لیکن کوئی غیر مقلد بتا دے تو پھر اس حدیث کو وہ سینے سے لگا لیتے ہیں. تو جس تقلید کو وہ شرک قرار دیتے ہیں, اس شرک کا وہ خود بھی ارتکاب کرتے ہیں. بلکہ ہم یہ کہا کرتے ہیں کہ تقلید کرنے والے وہ لوگ کے جو ائمہ میں سے کسی امام کی تقلید کرتے ہیں, ان کا ذوق تو بہت عمدہ ہے, اعلیٰ ذوق ہے, اور یہ اس طریقے پہ کہ اگر ابو حنیفہ کی تقلید وہ کرتے ہیں تو ابو حنیفہ تابعی ہے, جس نے مشہور خادم رسول صحابی انس بن مالک کو دیکھا ہے اور ان سے استفادہ کیا ہے. تو وہ شخص کے جو کسی تابعی کی بات مانے وہ زیادہ بہتر ہے, یا وہ شخص کے جو 1400 سال کے بعد آنے والے کسی مولوی, دو چار کتابیں پڑھنے والے دینی مدرسے کے فارغ کی بات مانے, یہ زیادہ بہتر ہے. اس لیے تقلید کے معاملے میں عموماً ہمارے ہاں زیادتی ہوتی ہے, اور چونکہ یہ اختلاف علمی اختلاف نہیں ہوتا, تعصب اور ضد اور ہٹ دھرمی اور ایک دوسرے پہ برا گمان, اس کا اختلاف ہوتا ہے, اس لیے اس مسئلے کا آج تک حل کسی نے نہیں سوچا, بلکہ ایک دوسرے کے خلاف کتابیں لکھی جاتی ہیں, ایک دوسرے پہ فتوے لگائے جاتے ہیں. آئے دن آپ اشتہارات دیکھتے ہیں, پوسٹر جو جگہ جگہ سڑکوں گلیوں اور راستوں پہ لگے ہوتے ہیں, جن میں ایک دوسرے کے خلاف وہ زبان استعمال کی جاتی ہے جو زبان بازاری قسم کے گندے لوگ بھی ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں کرتے, بلکہ یہاں تک بات پہنچتی ہے کہ ایک دوسرے کو ملت اسلامیہ سے خارج قرار دے دیا جاتا ہے صرف ایک معمولی مسئلے پہ. رفع یدین کا مسئلہ ہوتا ہے, امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے نہ پڑھنے کا مسئلہ ہوتا ہے, آمین زور سے یا آہستہ کہنے کا مسئلہ ہوتا ہے. ان چھوٹے چھوٹے فروعی فقہی اختلافات کی بنا پہ, جن میں سے کسی بھی مسئلے کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے, سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا نہ پڑھنا یہ عقائد کے مسائل میں سے نہیں ہے, حرام و حلال کے مسائل میں سے نہیں ہے, رفع یدین کرنا یہ عقائد میں سے نہیں ہے, حتیٰ کہ نماز کے ارکان میں سے نہیں ہے, سنتوں میں سے. اس قسم کے معمولی مسائل کی وجہ سے امت کو تقسیم کرنا اور مسلمان کو مسلمان کے خلاف کھڑا کر کے ان کے بیچ میں دشمنی پیدا کرنا, یہ انسانی شیطان اس کام کو اس دور میں بڑی خوبصورتی سے انجام دے رہے ہیں, اور یہ سارے کا سارا کھیل قرآن کے نام پہ ہوتا ہے, حدیث کے نام پہ ہوتا ہے, دین کے نام پہ ہوتا ہے. تقلید یہ قلد یقلد تقلید, عرب کہتے ہیں کہ قلدت البعیر, میں نے اپنے بیل یا اپنے کسی جانور کے گلے میں اپنا پٹا ڈالا جس سے میں اس کو پہچان سکتا ہوں اور جس سے میں اس کو پکڑ کے اپنے پیچھے لے جاتا ہوں. یہ ہے تقلید کا لغوی معنی, اپنے گلے میں کسی کا پٹا ڈال لینا جو جانوروں کے گلے میں ہوتا ہے. اور اصطلاح میں تقلید کہتے ہیں کسی کی بات کو بغیر دلیل اور بغیر حجت کے مان لینا, کسی صاحب علم کی بات, کسی عالم اور فقیر کی بات بغیر دلیل کے بغیر حجت کے مان لینا, اس کو تقلید کہتے ہیں. بغیر حجت اور بغیر دلیل کا اضافہ اس تعریف میں اس لیے کیا گیا کہ حجت اور دلیل اس کو عام آدمی اگر سمجھ سکتا تو کسی عالم سے وہ مسئلہ ہی کیوں پوچھتا. اگر ہر آدمی ہر عام مسلمان قرآن کو اور حدیث کو اور دین کو سمجھ سکتا تو پھر وہ کسی اور سے کیوں پوچھتا, اور اگر واقعی وہ سمجھتا ہے تو پھر اسے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تقلید تو اس عام شخص کے لیے ضروری قرار دی گئی ہے جو دینی علوم سے گہرا گر نہیں ہوتا. قرآنی علوم اور حدیث کے علوم اور فقہ کے علوم اور دوسرے دینی جتنے علوم ہیں ان تمام علوم کو کیونکہ اس نے حاصل نہیں کیا ہوا ہوتا, اس لیے وہ کسی ایسے آدمی کے پاس جاتا ہے جس کے علم پہ اس کو اعتماد ہوتا ہے کہ یہ صاحب علم صحیح عالم دین ہے. اس کے پاس جا کے وہ اس سے مسئلہ پوچھتا ہے اور وہ عالم دین اس کو مسئلے کا جواب دیتا ہے. اب اگر یہ اس سے پوچھے کہ آپ نے جو جواب دیا ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے اور کس فقہ اور کس اصول کی بنیاد پہ آپ نے جواب دیا ہے, تو یہ سوال بے موقع اور بے محل ہے, اس لیے کہ چونکہ آپ پرانی علوم اور حدیث کے علوم اور فقہ کے علوم اور دوسرے دینی علوم کی اصطلاحات سے واقف نہیں ہیں, اس لیے اگر آپ کے سامنے وہ عالم دین ان اصطلاحات کو بیان کرے گا تو آپ مسئلے کو نہیں سمجھ سکیں گے. کسی ڈاکٹر کے پاس جب آپ جاتے ہیں اور وہ ڈاکٹر آپ کے لیے کوئی نسخہ تجویز کرتا ہے تو کیا آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ میڈیکل کی کون سی کتاب سے آپ نے یہ مسئلہ مجھے بتایا ہے, کون سی کتاب میں میرے اس مرض کی یہ تشخیص لکھی ہوئی ذرا مجھے بتائیے, اس لیے کہ مجھے اطمینان نہیں ہو رہا, میں تو ہر چیز دلیل کے ساتھ مانتا ہوں, بغیر دلیل کے میں کچھ بھی نہیں مانتا, مجھے آپ بتائیے کہ آپ نے میرے لیے فلاں فلاں قسم کی جو گولیاں لکھی ہیں یہ کون سی کتاب میں لکھی ہوئی. تو ڈاکٹر اول تو اس قسم کے مریض کو ذہنی مریض قرار دے کر اپنا دامن اس سے بچانے کی کوشش کرتا ہے, اور اگر یہ بالکل ساتھ چمٹ کے مجبور کرے ڈاکٹر کو تو ڈاکٹر اس کو اپنی بات سمجھا نہیں سکتا, اس لیے کہ میڈیکل کی جو اصطلاحات ہیں ان کو یہ شخص کہاں سمجھے گا. تو ارشاد فرمایا علماء نے کہ تقلید کی پھر دو قسمیں ہیں, ایک تقلید حرام ہے اور ایک تقلید جائز اور مباح بلکہ ضروری ہے. ارشاد فرمایا کہ وہ تقلید جو آباء اجداد کی غلط اور اندھی تقلید ہے جو دین اور شریعت کے خلاف ہے, اس کا ذکر اس آیت میں ہے, تو فرمایا کہ یہ تقلید حرام ہے اور یہ تقلید ناجائز ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص وہ عالم دین اور فقیہ اور امام اور مربی و مرشد کیوں نہ ہو, اگر وہ کسی ایسی بات کا حکم دیتا ہے یا کسی ایسے مسئلے کو بیان کرتا ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہے تو یہ تقلید حرام ہے اور یہ تقلید جائز نہیں ہے. البتہ اگر کوئی شخص کسی صاحب علم پر اعتماد کر کے اس سے اس کی رائے پوچھتا ہے, اس کے اجتہاد اور اس کے فتوے کو دریافت کر کے اس پر عمل کرتا ہے تو یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ ضروری اور مطلوب بھی ہے, اس لیے کہ جیسا ہم نے بتایا کہ عام آدمی شرعی دلیل کو اور فقہی حجت کو اور دوسری عبارات اور اصطلاحات کو سمجھ نہیں پاتا, اس لیے اس کے سامنے صرف ایک ہی راستہ ہوتا ہے کہ جس عالم پہ وہ اعتماد کرتا ہے اس عالم کے بتائے ہوئے فتوے اور اس عالم کے بتائے ہوئے مسئلے کو وہ مان لے اور اس پر عمل کرے. اور اس میں پھر ہمارے سامنے سورہ النحل کی وہ آیت بھی ہے جو سورہ انبیاء میں بھی موجود ہے, جس میں اللہ تعالی نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ لوگ جو اہل علم ہیں ان سے مسائل دریافت کرو. اگر ہر آدمی دین کو اس طریقے پہ سمجھ سکتا جس طریقے پہ آج دو چار کتابیں پڑھنے والے لوگ دعویٰ کرتے ہیں, ہر آدمی ہر حدیث کو سمجھ کر اس پر عمل کر سکتا, اور وہ یہ کہتا کہ چونکہ ہر کتاب کا بازار میں اردو ترجمہ موجود ہے, صحیح بخاری کا بھی صحیح مسلم کا بھی ترمذی کا بھی، ابن ماجہ کا بھی، فقہی کتابوں کا اور ہر قسم کی کتاب کا اردو ترجمہ موجود ہے. اب ہمیں کسی عالم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے. اور دین تو بہت آسان ہے، مولویوں نے خامخواہ دین کو مشکل بنایا ہوا ہے. اس لیے ہر آدمی بازار سے کتاب خریدے اور کتاب میں مسئلہ دیکھے. اللہ نے فرمایا کہ ایسا ہرگز تمہارے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تم کسی مسئلے کے بارے میں نہیں جانتے، تمہارے پاس علم نہیں ہے، فاسألوا اہل الذکر، فاسألوا اہل الذکر ای اہل العلم، اہل علم علماء کے پاس جا کے ان سے مسائل پوچھو، اور جو کچھ وہ بتائیں وہ تم مان لو، اس لیے کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی ہی میں اس مسئلے کا حل تمہیں بتائیں گے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہر شخص دین کو سمجھ سکتا ہے، اس لیے کسی امام کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے، تو فرمایا کہ پھر اس کے لیے تمہارے سامنے کئی مثالیں موجود ہیں. اور پھر ہم طب کی مثال دوبارہ دیں گے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیماری میں یا کسی تکلیف میں کسی ڈاکٹر کے پاس نہ جائے اور وہ یہ کہے کہ مجھے انگریزی زبان آتی ہے، میڈیکل اسٹورز پہ جتنی گولیاں ملتی ہیں ہر گولی کے پیکٹ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ بات بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ گولی کا وزن کتنا ہے اور ترکیب استعمال بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور ان گولیوں کے استعمال کے ایام میں جن جن چیزوں سے، جن جن قسم کی خوراک سے بچنا چاہیے وہ بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور جن عناصر سے، جن چیزوں سے یہ دوائی بنائی گئی ہے وہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ فلاں قسم کا مادہ اس کی مقدار اتنی ہے، فلاں مادے کی مقدار اتنی ہے، فلاں مادے کی مقدار اتنی ہے، ان سب کو ملا کے فلاں ملک کی فلاں لباسی میں یہ دوا بنی ہے، سب کچھ لکھا ہوا. تو پھر ہر شخص ڈاکٹر کے پاس نہ جائے، خود ہی میڈیکل اسٹور پہ جا کے اپنے لیے دوا لے لے اور اس کو استعمال کرنا شروع کر دے. حالانکہ تم یہ دیکھتے ہو کہ جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر مجھے کوئی اسپیشلسٹ مل جائے تو ایم بی بی ایس کے پاس میں نہ جاؤں، اور اگر ایم بی بی ایس مل جائے تو کسی کمپاؤنڈر ڈسپنسر کے پاس نہ جاؤں، اور اگر کوئی بھی نہ ملے تو مجبوراً میڈیکل اسٹور والے ہی سے پوچھ لیتے کہ بھائی تمہاری کیا رائے ہے، یہ دوائی میں لے لوں. تو اسی طریقے پہ دین کے معاملات میں ہر شخص کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ محض اپنی ذہانت کی وجہ سے یا دو چار دن ادھر ادھر بیٹھ کے کچھ سننے کی وجہ سے یا چند ایک کتابیں پڑھنے کی وجہ سے ان معاملات میں کام اڑائے، بلکہ یہ کہ اس میں ہوتا ہے بہت جا کا زیاں، یہ کوئی کھیل کود نہیں ہے، اس میں ہوتا ہے بہت جا کا زیاں، عشق کو عشق سمجھ مشغلہ دل نہ بنا. یہ دینی معاملات ہیں، ان معاملات میں کسی شخص کی ذہانت یا اس کی چالاکی اور عیاری یہ کام نہیں دیتی، بلکہ یہ وہ راستہ ہے جس راستے پہ سلف صالحین چلتے رہے ہیں. اس امت کے بہترین زمانے کے لوگ، انہوں نے اس چیز کو اختیار کیا. اور یہ جو ائمہ اربعہ ہیں، انہوں نے کسی نئے دین کی بنیاد نہیں رکھی، جس طریقے پہ تقلید نہ کرنے والے غیر مقلدین یہ پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں کہ جب قرآن ایک ہے، حدیث ایک ہے، تو پھر چار اماموں کی کیا ضرورت ہے. یہ کہہ کے وہ عام آدمی کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور اس کے ذہن میں اشکالات پیدا کرنا چاہتے ہیں. اور یہ روز روشن کی طرح یہ بات نمایاں اور آیا ہے کہ ابو حنیفہ یا مالک یا شافعی یا احمد بن حنبل، انہوں نے کسی نئے قرآن کو امت کے سامنے پیش نہیں کیا، نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال اور حرام قرار نہیں دیا، بلکہ ان کے سامنے قرآن ہے، اور قرآن کے علوم ہیں، قرآن کی تفسیر ہے، احادیث ہے، احادیث کی تشریح ہے، اور صحابہ کے اقوال ہیں اور صحابہ کا عمل ہے. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں، اور یہ وہ زمانہ ہے کہ اس زمانے میں صحابہ زندہ ہیں، اور 150 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے. اور امام میں یہ پہلے امام ہیں اور سب سے اقدم ہیں. انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور ان سے استفادہ کیا. آج تقلید نہ کرنے والے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ جو الزام لگاتے ہیں، بعض کل کے چھوکرے یہ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ کو تو 9 حدیثیں آتی تھیں، اور بعض لوگ اپنی زبان کو طویل کر کے ان پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ تو عجمی تھے. حالانکہ ہم نے کہا ہے کہ چھاننی نے لوٹے سے کہا تھا کہ تمہارے اندر 2 سوراخ ہیں. لوٹے نے چھاننی کو جواب دیا کہ میرے ہاں تو 2 سوراخ ہیں، لیکن تم نے کبھی اپنے جسم کی طرف دیکھا ہے کہ تمہارے جسم میں تو خالی کوئی جگہ ہی نہیں ہے، تم تو سوراخ ہی سوراخ. اگر ابو حنیفہ کا یہ جرم ہے کہ وہ عجمی تھے، تو پھر بخاری اور مسلم یہ کون تھے؟ یہ بھی تو عجمی تھے. بخارا کے بخاری اور نیساپور ایران کے ماورا نہر کے علاقے کے مسلم، اور یہ ترمذی، یہ تمام محدثین اور ائمہ سب کے سب عجمی ہیں. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اس قسم کی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا، اور جن کی تربیت کسی مربی نے نہیں کی ہوتی. اور اس قسم کے لوگوں کے ہاں ہم ہمیشہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بے ادبی رہتی ہے اور ان کو کسی اچھے کام کی توفیق نہیں ہوتی. اگر کوئی شخص ائمہ میں سے کسی امام کے بارے میں یا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اس قسم کی بات کرتا ہے، تو سوائے اس کے ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ جان کی طرف جو تھوکتا ہے اس کا تھوک خود اس کے منہ پہ آتا ہے، اور کتوں کے بھونکنے سے فقیر کا رزق کم نہیں ہوتا. سعدی نے کہا تھا، اور عربی میں بھی ایک شعر ہے اور مقولہ اور کہاوت ہے، کتوں کے بھونکنے سے فقیر کا رزق کم نہیں ہوتا. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد امام مالک ہیں، جو 93 ہجری میں پیدا ہوئے اور 189 میں ان کا انتقال ہوا. ان کے بعد شافعی ہیں، جو 150 ہجری میں پیدا ہوئے، 241 میں ان کا انتقال ہوا. اور ان کے بعد احمد ہیں، جو 161 ہجری میں پیدا ہوئے اور 241 کے قریب ان کا انتقال ہوا. یہ ائمہ اربعہ ہیں، انہوں نے تدوین کی ہے فقہ کی، اور ان مسائل کو ترتیب سے رکھا اور بیان کیا اور ترتیب دیا ہے. اور ان کے سامنے صحابہ کا اختلاف تھا. سیدنا عمر ہیں، ام المؤمنین عائشہ ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، اور سیدنا علی ہیں، سیدنا عثمان ہیں، عشر مبشرہ کے اور صحابی ہیں، حفاظ قراء اور علماء اصحاب ہیں. ان کی آراء اور مسائل کا جواب دینا، اس میں جو اختلافات تھے ان کو ان لوگوں نے تابعین سے حاصل کیا، اور پھر اس پہ انہوں نے تحقیق کی، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ان مسائل کو ترتیب، اور ان مسائل کے بارے میں انہوں نے قرآن و حدیث کو سامنے رکھا اور نئی ترتیب سے امت کے سامنے پیش کیا. یہ 4 امت کے محسنین ہیں، جنہوں نے عام آدمی کے سامنے بلکہ پوری امت کے سامنے دین کو بالکل آسان کر کے پیش کر دیا. طہارت کے مسائل ہیں، نماز کے مسائل ہیں، نکاح و طلاق کے مسائل ہیں، یا اور جو مسائل ہیں، ان کو ان لوگوں نے ترتیب کے ساتھ بنایا اور اپنے بعد میں آنے والوں کو پڑھایا اور سکھایا. محدثین ان کے بعد